زخمی ہوئے جو حیدر صفدر نماز میں شمشیر ظلم چل گئی سر پر نماز میں گلگوں ہوئی جبین منور نماز میں سر تا قدم لہو سے ہوئے تر نماز میں شروع خداوند کریم کے نام سے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے درود و سلام پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاندان حضرت اہل بیت پر. ناظرین, امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایام شہادت کی آپ کو تسلیت عرض کرتے ہیں اور ہماری گفتگو چل رہی ہے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وصیت نامے پر جو انہوں نے اپنے آخری ایام میں اپنے بیٹے امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو کی. یوں تو ظاہراً وہ وصیت امام نے اپنے دو فرزندان کو کی, مگر حقیقت میں وہ وصیت تمام امت کے لیے تھی. اس کے جو پیغام تھے وہ ساتھ ہم سب کے لیے تھا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کتنا اس وصیت پر عمل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین, کم اسٹوڈیو سے نصرت عباس پروگرام مہمان خدا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ہماری گفتگو چل رہی تھی امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصیت نامے پر جو انہوں نے اپنے آخری زندگی کے لحظات میں امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا. آج ہم نے اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے حجت الاسلام و مسلمین سید رضا حیدر صاحب کو. السلام علیکم قبلہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
قبلہ, ہماری گفتگو چل رہی تھی وصیت نامے پر, میں چاہوں گا کہ مزید جو فراز ہیں اس وصیت نامے پہ آج ان کو جو ہے آج ہمیں اور ناظرین کو اس سے مستفید فرمائیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہن استعین, دیکھیے اس سے پہلے جو وصیت میں ذکر کیا وہ خطاب امام حسن امام حسین علیہ السلام سے تھا, لیکن مراد امت کے لوگ تھے. اب جو وصیت امام حسن امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے اس کے الفاظ ہیں, اسی کما میں تم دونوں سے وصیت کرتا ہوں, وہ جمیع ولدی اپنی تمام اولاد سے, وہ اہلی تمام خاندان والوں سے, وہ من بلغہ کتابی اور اسے وصیت کرتا ہوں جس تک میری یہ تحریر پہنچ جائے.
صحیح,
یعنی اب سب کے لیے ہے یہ. پہلی بھی سب کے لیے تھی, لیکن پہلے
انڈائریکٹ
یہ بالکل ڈائریکٹ ہے. شاید امام شاید کیا یقیناً امام علیہ الصلاۃ والسلام کو تو پتہ ہی کیا ہونے والا ہے. شاید کچھ لوگ ایسا کہیں گے بھائی ہم سے کوئی مطلب نہیں, وہ اپنے امام حسن امام حسین سے کی ہے وصیت, اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے. اب جو وصیت ہے وہ سب سے ہے. پہلی چیز جو امام علیہ السلام وصیت کی وہ کیا, بے تقوی اللہ, اللہ سے ڈرنا, تقوی خدا. دیکھیں شروع میں جو امام حسن امام حسین سے جو خطاب کیا اس میں بے تقوی اللہ, اس میں بھی یہاں اوپر ہے. یہ امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کی وصیت تقوی خدا, یہ تقوی سے مراد کیا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ سے ترجمہ ہمیشہ زیادہ تر عموماً تقوی کیا جاتا ہے اللہ سے ڈرنے کا. اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. کیا مقصد اللہ سے ڈرو, اس پر تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہے. ماہ مبارک امام علی علیہ الصلاۃ والسلام, آپ وصیت کر رہے ہیں سب سے تقوی الہی اختیار کرو. روزے کے لیے قرآن نے کیا کہا سورہ بقرہ میں, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. مومنوں, تو پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح سے پچھلی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی ہو جاؤ. یعنی روزے کا نتیجہ کیا ہے, تقوی ہے. امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں تمہیں تقوی اختیار کرنا.
صحیح,
روزے کا نتیجہ بھی تقوی ہے. یہ تقوی ہے کیا ہے, کیا مقصد ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں تقوی یعنی خدا سے ڈرنا. خدا سے ڈرنے کے کیا معنی ہے, اس پر تھوڑا غور کرنے کی ضرورت. ہم لفظ خوف لفظ ڈر جب استعمال کرتے ہیں تو اس کے معنی کیا ہے اور اس کا اثر کیا ہے ہمارے اس خوف ہمارے اس ڈر کا
زندگی کے اوپر,
زندگی کے اوپر. تقوی کا ترجمہ اگر خوف اور ڈر کیا جائے تو اس کا اثر کیا ہوگا. دیکھیں دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. ہم اگر کہتے ہیں فلاں چیز سے ہم ڈرتے ہیں, فلاں چیز سے ہم خوف کھاتے ہیں, فلاں چیز سے ہم خوف زدہ ہیں, یہ لفظ ہم اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں, تو جس چیز سے ہم ڈرتے ہیں جس چیز سے ہم خوف کھاتے ہیں اس سے ہم راہ فرار اختیار کرتے ہیں, دوری کرتے ہیں. دنیاوی ڈر ہمارا یہی ہے, مطلب ہم سانپ سے ڈرتے ہیں تو سانپ دیکھ کے بھاگتے ہیں, درندے سے ڈرتے ہیں درندہ دیکھ کے بھاگتے ہیں, ظالم سے ڈرتے ہیں تو ظالم کو دیکھ کر بھاگتے ہیں, دشمن سے خوف زدہ ہوتے ہیں تو اس کو دیکھ کر بھاگتے ہیں.
صحیح,
اگر یہی معنی یہاں کو پر ہے تو جتنا زیادہ خوف خدا ہو اتنی زیادہ انسان خدا سے بھاگے دور جائیں, ایسا نہیں. بلکہ یہاں اثر بالکل الٹا ہے, یعنی جتنا زیادہ انسان کے اندر خوف خدا ہوتا ہے وہ اتنا ہی اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے.
صحیح,
تو اس کا مطلب ہے ڈر کے معنی میں تقویٰ نہیں ہے, یعنی خوف اس معنی میں نہیں جسے ہم روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اس کا مقصد کیا ہے,
اللہ کے لیے پرہیزگاری, اختیار کرو، یا وہ چیزیں جو کہ تمہیں خدا سے دور کرتی ہیں ان کو چھوڑو.
اسی کی طرف جو آپ نے کہا ہے، اس کو بالکل آسان لفظوں میں رہبر انقلاب حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک جملے میں ادا کر دیا، عالم در محضر خدا است، در محضر خدا معصیت نہ کنید. پورا عالم خدا کے سامنے ہے، حضور میں، اس کے حضور میں معصیت نہ کرو،
یعنی گناہ نہ کرو.
گناہ نہ، تقوی یعنی اپنے ذہن میں، اپنے ضمیر میں، اپنے باطن میں یہ احساس کا جگانا کہ کوئی طاقت ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے. یہ یعنی امام علی کہنے تقوی اللہ، اللہ سے ڈرو. کیا مقصد اللہ سے ڈرو؟ یعنی تمہارے اندر یہ احساس ہو کہ کوئی طاقت ہمیں دیکھ رہی ہے. دیکھیں جب یہ احساس انسان کے اندر پیدا ہو جائے گا کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہمیشہ گناہ سے دور ہوگا، غلط کام سے دور ہوگا. اس کا روزمرہ کی زندگی میں اگر ہم تجربہ کریں، کوئی انسان اگر ٹی وی دیکھ رہا ہے، چینل دیکھ رہا ہے، غلط چینل دیکھ رہا ہے، اگر 6 سال کا بچہ آ جائے گا، 8 سال کا بچہ آ جاتا ہے، فوراً چینل کو چینج کر دیتا ہے.
جی
ہاں، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے.
صحیح ہے،
کوئی دیکھ فوراً چینل کو
چینج
کر دے گا. گئے اپنے رات میں گئے، دیکھا ادھر ادھر، اب تو ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، لیکن جس جگہ کیمرے نہیں دیکھا، پولیس والے نہیں ہے تو ریڈ لائٹ میں بھی گاڑی چلا دیا، لیکن ہاں دیکھا پولیس گاڑی کھڑی ہوئے، فوراً جو ہے بالکل ٹریفک کے جتنے قانون ہیں سب کے اوپر عمل ہونے لگا. تو جہاں یہ احساس ہو کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا جو ہمیں سزا دے سکتا ہے، یا جس کی وجہ سے ہماری معصیت جو ہے وہ برملا ہو سکتی، ظاہر ہو سکتی، تو انسان سنبھل جاتا ہے. تقوی کے معنی یہ ہیں، تمہارے اندر یہ احساس ہو تم کہ کوئی طاقت تمہیں دیکھ رہی ہے، وہ ہر جگہ تمہیں دیکھ رہی ہے. تم اندھیرے میں معصیت کرو تو وہ دیکھ رہا ہے، روشنی میں معصیت کرو تو تمہیں دیکھ رہا ہے، سرعام معصیت کرو تمہیں دیکھ رہا ہے، تنہائی میں معصیت کرو، ہر جگہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تقوی کے معنی یہی ہیں، اللہ سے ڈرو. کیا مقصد ہے؟ نہیں، یہ احساس پیدا کرو کوئی تمہیں دیکھ، جب تم احساس کرو گے کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے تو وہ کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم ہے، اس کی عظمت کا احساس. اب جب اس کی عظمت کا احساس ہوگا تو ایک عجب طرح کا خوف تمہارے دل میں آئے گا. یہ خوف ایسا ہے کہ جیسا جیسا آتا جائے گا ویسا ویسا تم اس کے قریب ہوتے جاؤ گے. آپ ہم دیکھیں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ملتا ہے یا دیگر ائمہ کے لیے ملتا ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے، مصلی عبادت پڑھاتے ہیں، چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، ہاتھ لرزنے لگتے ہیں، جسم کانپنے لگتا ہے. لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ کی کیا حالت ہو گئی ہے، اتنا خوف زدہ. تو جواب کیا ملتا ہے؟ تمہیں نہیں پتا کس کی بارگاہ میں حاضری کا وقت آ رہا ہے.
صحیح.
اب آپ یہاں پر دیکھیں کس کی بات. اب یہاں پہ کیا ایک احساس ہے، کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے. جس طرح سے آیا ہے روایات میں، حدیث میں، اعبد ربک کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. اپنے رب کی اس طرح سے عبادت کو
جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے.
اگر یہ احساس ہونا چاہیے، اس طریقے سے عبادت اپنے اللہ کی کرو کہ تمہیں دیکھ، تم اسے دیکھ رہے ہو، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس طریقے سے اللہ کی عبادت کرو. جب یہ احساس انسان کے اندر پیدا ہوگا تو پہلی وہ جو دیکھ رہا ہے وہ کتنا عظیم ہے.
جی
اس کی عظمت، جب اس کی عظمت ذہن میں آئے گی تب انسان اب لرزے گا، اب کانپے گا. لیکن یہ جو خوف آ رہا ہے، یہ جو ڈر آ رہا ہے، یہ خوف موجب فرار نہیں، یعنی بھاگنے کا سبب نہیں بنے گا،
بلکہ
جیسا جیسا یہ خوف بڑھتا جائے گا ویسا ویسا انسان خدا کے
گفتگو میں سب جاری رکھتے ہیں اپنی. جی ناظرین، ہماری گفتگو چل رہی ہے وصیت ناموں کے مختلف فراز پر، ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین، پروگرام مہمان خدا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصیت نامے پر ہماری گفتگو جاری ہے، چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف. جی قبلہ، ابھی ہم نے ذکر کیا تقوی پر، اب آگے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وصیت نامے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
تقوی کے بعد جو دوسری چیز کے بارے میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت فرمائی ہے، وہ نظم امرکم، اپنے امور کو منظم کرو. یہ بہت ہی اہم ہے، یعنی تمہارے اندر پراگندگی نہیں ہونی چاہیے، تمہارے کاموں میں انتشار نہیں ہونا چاہیے، ایک نظم ہو.
صحیح.
نظم کے تحت تم اس دنیا میں زندگی گزارو، یعنی یہ بہت ہی اہم ہے اور کامیابی کی دلیل بھی ہے، نظم کا ہونا، منظم ہونا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں کوئی نظم نہیں ہے. جو عبادی کام انجام دے رہے ہیں، عبادت کے جو کام کر رہے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اس میں بھی کوئی نظم نہیں ہے، منظم نہیں ہے. 10 بجے مجلس کا اعلان ہو رہا ہے، 12 بجے مجلس شروع ہو رہی ہے، نظم تو نہیں ہوا یہ.
صحیح.
نظم تو نہیں ہوا یہ. تبرک بٹ رہا ہے، ایک لٹس مچی ہوئی ہے.
صحیح.
نظم تو نہیں ہے یہ. امام علی آخری وصیت ہے، بستر شہادت مولا ہے، اپنے امور کو منظم کریں. جو بھی کام کرو تم،
चाहे वो दीनी हो चाहे
दीनी
वो दुनियावी
हो
हो,
जो भी हो, उसमें एक नज्म होना चाहिए,
इन देखने वालों को लगे कि ये किन के मानने
किन
वाले
के
हैं।
मानने वाले। अब आप देखें, बहुत ही ज्यादा ताकीद की गई है नमाज की, अव्वल वक्त नमाज पढ़ो। कहा जाता है जो शख्स अव्वल वक्त नमाज पढ़ता है उसकी नमाज नूरानियत के साथ आसमान की तरफ जाती है, और जो आखिरी वक्त पढ़ता है उसकी नमाज जुल्मत के साथ आसमान की तरफ जाती है। अव्वल वक्त की नमाज जब आसमान की तरफ सऊद करती है जाती है तो दुआ देती हुई जाती है, तुमने मेरी हिफाजत करी, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। और जो इंसान आखिरी वक्त में नमाज पढ़ता है बोझ उतारने के लिए, तो बददुआ देती हुई जाती है, तुमने मुझे ज़ाय किया, खुदा तुम्हें ज़ाय करे। ये अव्वल वक्त की इतनी ज़्यादा ताकीद क्यों की गई है?
नज़्म की
इस वजह से तुम्हें आदत पड़ जाए, जब तुम इस इबादत को नमाज को वक्त के ऊपर अंजाम दोगे। तो देखिए, इंसान की फितरत है, जिस काम की वो बार बार तकरार करता है तो वो उसकी आदत बन जाता है, और जो चीज़ उसकी आदत में आ जाए वो जल्दी नहीं जाती है जाकर। तो जब दिन में 3 मरतबा 5 मरतबा इंसान एक काम को टाइम के ऊपर अंजाम देगा तो गोया उसका मिजाज बन जाएगा, उसकी तबीयत बन जाएगी, नेचर बन जाएगा कि काम को टाइम के ऊपर अंजाम दे, और ये उसके लिए कामयाबी दलील बन जाएगी। इमाम अली सलाम की वसीयत पर अमल भी होगा, उसके फवायद कितने ज़्यादा होंगे। वक्त के ऊपर काम कामयाबी की दलील यही है ऊपर। और दूसरा, एक दुनियावी एतबार से हम कह रहे हैं, हम आइमा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी देख लें कि उनका हर अमल मुनज़्ज़म है, नज़म के साथ है, और इस नज़म के हमारे कितने फ़वाद मिलते हैं, कितने ज़्यादा इसके वो हैं दुनिया के अतबार से देखें। देखें, वजूद खुदा पे दलील दी जाती है, बुरहान दिया जाता है कि अल्लाह है, इसके ऊपर बहुत से बुरहान, अकली बुरहान, उनमें से एक बुरहान नज़म है। बुरहान नज़म किसे कहते हैं? हम साइंसदानों को देखें, कुछ ऐसे साइंसदान जो खुदा के वजूद को मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। जो मानते हैं वो जो दलील कायम करते हैं वो बुरहान नज़म की एक दलील है, एक दलील बुरहान नज़म की भी है। वो क्या कहते हैं? कहते हैं हमने इस कायनात में रिसर्च किए, तहकीक की, निज़ाम शमसी के ऊपर गौर किया, चांद सूरज मिर्रीख तारों जितने सितारे हैं पूरे, हमने ये देखा कि इस कायनात में जितना ज़बरदस्त नज़म पाया जा रहा है वो नज़म इत्तेफाक से वजूद में आ ही नहीं सकता। नहीं, अगर ये हमारी ज़मीन जो हरकत कर रही है, चांद हरकत कर रहा है, सूरज हरकत कर रहा है, कुल्लो जितनी भी चीज़ें हैं सब मुतहर्रिक हैं, हरकत हैं,
और खुद इंसान के अपने बदन के अंदर जो नज़्म है,
हर नज़्म है, वो भी देखें हर जगह नज़्म पाया जा रहा है। ये अगर 1 सेकंड के लिए ज़मीन
रुक जाए,
1 सेकंड के लिए सूरज रुक जाए, आगे पीछे हो जाए, क्या होगा?
दुनिया
तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। नहीं, ये बड़ा ज़बरदस्त नज़्म, खुद जो आपने इशारा किया है, अपने इंसान अपने बॉडी में अपने जिस्म में गौर कर, कितना नज़्म पाया जा रहा है। इस तरीके से आप देखें, इंसान मतलब दवा खाता है, सर में दर्द हो रहा है, दवा खा रहा है, हर दवा जा रही है पेट में, लेकिन अगर सर का दर्द की दवा खा रहा है तो सर का दर्द ठीक हो रहा है।
यानी बॉडी में एक ऐसे एंजाइम है जो खुद ब खुद
एक्टिवेट है इंसान। इसी तरह इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इंसान तेरे अंदर तो ये आलम छोटा है, फी का आलम अकबर, तेरे अंदर तो बड़ा आलम छुपा हुआ, खुद अपने अंदर देख ले, हर चीज़ मुनज़्ज़म है इंसान की। तो ये जो नज़्म है, ये नज़्म दलालत कर रहा है किस बात के ऊपर? कोई ताकत है जिसने नज़्म पैदा किया है, इत्तेफाक से नज़्म नहीं हो सकता, एक ताकत है जिसने नज़्म को पैदा किया। इमाम अली हमसे क्या तकाजा कर रहे हैं, वसीयत क्या कर रहे हैं? अपने उमूर में नज़्म पैदा करना। जब हम मुनज़्ज़म होंगे, हमारी ज़िंदगी का हर लम्हा मुनज़्ज़म होगा, हमारा हर काम मुनज़्ज़म होगा, चाहे शख्सी हो या मजहबी हो या दीनी हो, तो लोग हमें देंगे। जिस तरीके से कायनात का नज़्म गायब खुदा की वजूद पर दलालत कर रहा है, खुदा तो गायब है, आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन कायनात का नज़्म दलालत कर रहा है उस ताकत के ऊपर जो गायब है खुदा, उसी तरीके से हमारा नज़्म दलालत करे कि हम भी किसी उस इमाम को मानने वाले जो पर्दे गायब में।
सही,
ये नज़्म हमारे अंदर परागंदगी नहीं, इंतशार नहीं। अफसोस ये है कि बहरहाल हमारे अंदर उस तरह का नज़्म नहीं पाया जाता जिस तरीका का नज़्म होना चाहिए।
बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू इंशाल्लाह जारी रखते हैं। जी नाज़रीन, गुफ्तगू चल रही है इमाम अली के वसीयतनामे पर, कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में नज़्म पैदा करना चाहिए। आइए देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में नज़्म कितना है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
मोहतरम नाज़रीन कराम, सलामुन अलैकुम। हमारी गुफ्तगू इस सिलसिले में चल रही थी कि 8 शर्तों के साथ इंसान के ऊपर वाजिब है कि इंसान कसर अंजाम दे, यानी रोज़े को छोड़ दे اور نماز کو قصر ادا کرے، آدھی ادا کرے، جو چار رکعتی نماز ہیں ان میں سے پہلی شرط یہ تھی کہ انسان کا آنا اور جانا دونوں ملا کے 8 فرسخ کامل ہونا چاہیے. اگر انسان کا جانا 5 فرسخ ہے اور آنا 3 فرسخ ہے تو مجموعاً یہ 8 فرسخ بنتے ہیں. اس صورت میں انسان کی نماز بھی قصر ہے اور انسان کا روزہ بھی قصر ہے. لیکن اگر اس کے برعکس ہو جائے، انسان کا جانا 3 فرسخ ہو اور لوٹنا 5 فرسخ ہو، ولو یہ کہ سب ملا کے 8 فرسخ ہو رہے ہیں، لیکن اس صورت میں انسان کی نہ نماز قصر ہوگی اور نہ روزہ قصر ہوگا، بلکہ نماز بھی کامل ہوگی اور روزہ بھی کامل ہوگا. کسی شہر کے اگر 2 راستے ہیں، ایک لمبا راستہ ہے اور ایک چھوٹا راستہ ہے، اور اگر انسان لمبے راستے سے جا رہا ہے اور 8 فرسخ اس کے سفر کے مکمل ہو رہے ہیں، تو ایسے انسان کی نماز بھی قصر ہے اور روزہ بھی قصر ہے. اگر کوئی ایسا شہر ہے جس میں 2 راستے ہیں، ایک چھوٹا راستہ اور ایک بڑا راستہ، اور انسان چھوٹے راستے سے جا رہا ہے، مثلا اس کا جانا جو ہے 2 فرسخ ہے، لیکن لمبے راستے سے لوٹ کے آ رہا ہے 6 فرسخ کے راستے سے، تو اس صورت میں نہ اس کی نماز قصر ہوگی اور نہ اس کا روزہ قصر ہوگا. دیکھیے، قصر کی شروعات یہ کہاں سے ہوتی ہے اور سفر کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ تو علماء کرام نے بیان کیا کہ انسان کے سفر کی شروعات سور البلد سے ہوتی ہے، یعنی جہاں شہر کی 4 دیواری ہے وہاں سے انسان کے سفر کی ابتدا ہوتی ہے. اگر کسی شہر میں 4 دیواری نہیں ہے تو سفر کی ابتدا وہاں سے ہوگی جہاں شہر کا آخری گھر ہے. یہ ہے سفر کی ابتدا. لیکن قصر کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ تو اس کے لیے بیان یہ ہوا کہ انسان اپنے گاؤں یا شہر سے اتنی دور نکل جائے جہاں اسے شہر کی دیوار نظر نہ آئے، یا یہ کہ اذان کی آواز سنائی نہ دے. اگر انسان کو شہر کی دیوار نہیں دکھائی دے رہی ہے اور اذان کی آواز نہیں سنائی دے رہی ہے، تو وہاں سے انسان اپنے قصر کو شروع کر دے. کیا مطلب؟ یعنی انسان اگر روزے دار تھا اور ماہ رمضان کے روزے تھے، ظہر سے پہلے نکلا، چونکہ گھر میں اس کے لیے کھانا پینا جائز نہیں تھا، لیکن جب وہ حد ترخص پہ پہنچ گیا، یعنی وہاں پاس پہنچ گیا جہاں سے نہ شہر کی دیوار دکھائی دے رہی ہے نہ اذان کی آواز سنائی دے رہی ہے، وہاں پاس جا کر انسان اپنے روزے کو تناول کر سکتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
خوش آمدید ناظرین، پروگرام مہمان خدا میں نصرت عباس کوم اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ہماری گفتگو چل رہی ہے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصیت نامے پر. جی قبلہ، ابھی ہم نے امام علیہ السلام کے اس فراز پر جو کہ ہمیں نظم کی طرف لے کر جاتا ہے، اس پر آپ نے روشنی ڈالی. میں چاہوں گا کہ اس کے علاوہ اگلا کون سا ایسا فراز ہے جس پر آپ چاہیں گے کہ آج گفتگو.
نظم کی وصیت فرما کے امام علیہ السلام جو آگے وصیت کرتے ہیں وہ یہ ہے، صلاح ذات بینکم، یہ بہت ہے، یعنی اپنی زندگی کو منظم کرو. صلاح ذات بینکم، لوگوں کے درمیان صلح و صفائی کراؤ، جھگڑا نہیں، فساد نہیں. کیوں؟ یہ صلح و صفائی لوگوں کو ملا دینا، اتحاد پیدا کرنا، ملاپ کرا دینا. دو لوگوں میں جھگڑا ہو گیا آپس میں، ایک دوسرے سے روٹ گئے ہیں، اب ان کے درمیان صلح کرا دینا. اس کے بارے میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے تمہارے جد سے، سمے تو جد تکما، خطاب امام حسن امام صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ پیغام سب کے لیے. وہ فرماتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں، یقول صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام، اگر کوئی شخص دو لوگوں کے درمیان صلح کرا دے, کچھ لوگوں کے درمیان صلح کرا دے, تو اس کا صلح کرانا نماز اور روزے سے افضل ہے. یعنی نماز اللہ کی عظیم عبادت, روزہ اللہ کی عظیم عبادت, مگر یہ صلح کرانا یہ جو ہے اس سے بڑھ کے اس کا اجر, اس کا ثواب بہت زیادہ, اس کا اجر ثواب ہے. اب یہ دیکھیں جب امام علیہ الصلاۃ والسلام نے وصیت کی ہے کہ صلح کرانا, پتہ ہے کہ جہاں چار برتن ہوں گے وہاں کھٹپٹ تو ہوگی, دیکھیں
صحیح
آواز تو آئے گی. ایک فیملی میں جھگڑا ہوتا ہے, میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے, بھائی بھائی میں جھگڑا ہوتا ہے, باپ بیٹے میں اختلاف ہو جاتا ہے, چچا بھتیجے میں ہو جاتا ہے, ہو جاتا
جی,
پڑوسی پڑوسی میں ہو جاتا ہے, دوست دوست میں ہو جاتا ہے, جھگڑے تو ہو جاتے ہیں ذرا ذرا سی بات میں. فرض کیا تمہارا, اگر تم دیکھ رہے ہو تمہاری فیملی میں جھگڑا ہو گیا ہے, تمہارے محلے میں جھگڑا ہو گیا ہے, تمہارے علاقے میں جھگڑا ہو گیا, تمہارا کیا فرض ہے؟ آگ جھگڑا یعنی آگ لگ گئی.
صحیح.
تو اب دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب پھونک مارتے ہیں اس آگ میں,
اس چیز کو بھڑکاتے ہیں,
کچھ لوگ جو ہے پیٹرول ڈالتے ہیں.
صحیح.
کچھ لوگ جو ہے پانی ڈالتے ہیں, کچھ لوگ اپنے آنکھ بچا کے نکل جاتے ہیں, ہم سے کیا مطلب.
صحیح.
تمہارا کیا رول ہونا چاہیے؟
صحیح.
جب کہیں آگ لگی ہے جھگڑے کی, فساد کی, تمہارا کیا؟ امام علی کہتے ہیں کہ تمہارا رول ہونا چاہیے تو پانی ڈالو, آگ کے اوپر پانی ڈالا جائے تبھی تو آگ بجھتی ہے. یعنی تم اس جھگڑے کو روکو, صلح کراؤ دونوں کے درمیان اگر جھگڑا ہو رہا ہے. یہ تمہارا صلح کرانا نماز اور روزے سے زیادہ افضل ہے محبت کا. کیوں؟ اس وجہ سے اگر جھگڑے کو روکا نہیں گیا, جھگڑے میں نے تشبیہ جو دی ہے جھگڑے کی, وہ آگ سے دی گئی. آگ شروع میں چنگاری ہوتی ہے, پھر بڑھتی بڑھتی شعلہ بن جاتی ہے. اگر نہ روک, شروع میں تو بڑی آسانی سے آگ کو روکا جا سکتا ہے, ایک چنگاری ہے آپ پیر سے مسل دیں بجھ جائے گی, لیکن اگر آپ نے چھوڑ دیا وہ بڑھتی رہے گی بڑھتی رہے گی بڑھتی رہے گی, اور یہاں تک کہ پھر پورا گھر جلا کے راہ کر دے گی, محلہ بھی جلا کے راہ کر سکتی, بڑھتی رہے گی بڑھتی رہے گی, تو کبھی ایسا ہو جاتا کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے. تو جیسی چنگاری ویسی بجھا دو, جیسی جھگڑا ویسی اس کو ختم کر دو. یعنی تم آمادہ رہو اس بات کے اوپر, اپنے آپ کو تیار رکھو 24 آور, 24 گھنٹے, کہ جہاں جھگڑا ہو تو تمہیں, جیسے کہیں جہاں آگ لگے ہم پانی لیے تیار ہیں فوراً جا کے پانی ڈالیں گے, جہاں جھگڑا ہو ہماری ڈیوٹی یہ ہمارا فرض یہ, امام علی کی وصیت یہ کہ ہمیں اس جھگڑے کو ختم کرنا ہے, ہمیں اس آگ کو
ختم
بجھانا ہے. یہ اس کے بہت زیادہ اثرات ہیں, بہت زیادہ, دنیاوی اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار سے بھی. دنیاوی اعتبار سے دیکھیں, جب جھگڑا ہوتا ہے تو نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. دیکھیے ایک گھر میں, ایک فیملی میں, ایک محلے میں, ایک ملک میں, جو بھی کہہ لیں, جو زندگی گزار رہے ہیں, سب تو ایک ساتھ ہی رہتے ہیں, رہنا تو ایک ساتھ ہی ہے, زندگی گزارنا ایک ساتھ گزارنا ہے, کوئی ایک دوسرے کے وجود کو ختم نہیں کر سکتا, رہنا ایک ساتھ ہی ہے. اب نفرت کے ساتھ زندگی گزاریں یا محبت کے ساتھ زندگی گزاریں, محبت کے ساتھ انسان زندگی گزارے گا تو بڑی راحت کے ساتھ زندگی گزارے گی, سکون ہوگا اسے, نفرت کے ساتھ زندگی گزرے گا, مطلب دشمن ہے اس کے علاقے میں جا رہا ہے انسان تو دل دھڑک رہا, پتہ نہیں کب نکالا ہے, کب ہم اوپر ٹیک کر دے, کب ہم اوپر حملہ کر دے, تو یہ خود ہی ایک مصیبت ہے, دل کا دھڑکنا یا خوف کھانا. لیکن اگر اپنوں کے علاقے میں انسان بالکل ہی اطمینان سے گھوم رہا ہے, ٹہل رہا ہے, اس کو کوئی مشکل نہیں ہے وہاں کے اوپر, تو یہ یہ چیزیں دنیا کا ہماری زندگی کے اوپر بہت اثرات پڑتے ہیں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارا کام یہ صلح کراؤ لوگوں کے درمیان, یہ بہت ہی اہم ہے, اور یہ تمہارا صلح کرانا نماز اور روزے سے افضل ہے. کیونکہ جب صلح تم نہیں کراؤ گے تو وہاں فتنہ ہوگا, یہ فتنہ اشد من القتل, یہ قتل زیادہ سخت ہے. ہمیں آمادہ رہنا چاہیے, ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ ہمیں اس جھگڑے کی آگ کو روکنا, کہ اچھا ہم روک سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہو آگ اوپر, ایسی بات نہیں ہے, ابتدا میں روکی جا سکتی ہے, لیکن جب یہ آگ بڑھ جائے تو اس کا روکنا بہت مشکل ہے. میاں بیوی میں شروع میں اختلاف ہو جائے تو اب کوئی دوسرا آدمی ہے, ایک بڑا ہے, ایک بزرگ ہے, کوئی بھی, وہ جا کر دونوں کو ایک کر دے, تب یہاں کے اوپر ذمہ داری کیا ہونا چاہیے کہ ان دونوں کے درمیان صلح کرائی جائے. یہاں کے اوپر مصلحتاً انسان جھوٹ بول سکتا, اگر اس کا جھوٹ بولنے سے, مصلحتاً جھوٹ بولنے سے دو لوگ مل رہے ہیں تو بول دیں یہاں کے اوپر.
صحیح.
سچ بولنے سے اگر جدائی ہو رہی ہے تو یہاں کے اوپر بریک لگائے.
صحیح.
خاموشی اختیار کر لیں, ہر جگہ زبان نہیں کھولی جاتی ہے.
صحیح.
ہر جگہ سچائی کا اظہار نہیں کیا جا سکتا. ہمارا فرض کیا ہے کہ ہمیں سماج میں, خاندان میں صلح کرانا ہے,
دو لوگوں کو ملانا,
دو لوگوں کو ملانا,
ماحول بہتر ہو سکے.
شیطان کام ہے جھگڑا کرانا.
صحیح.
شیطان کام ہے جھگڑا کرانا. یہ شیطان بڑا دو طرح کا ہے کہ انسان کی شکل میں بھی آ جاتا ہے, اس کا کام ہی آگ لگانا. شیطان کام ہے جھگڑا کرانا. تو امام علیہ السلام چاہتے کہ ان کے چاہنے والے شیطانی کام نہ کریں, جھگڑا نہ کرائیں, ان کے چاہنے والے جھگڑے کو روکیں, ہر جگہ روکے, کہیں کے اوپر بھی ہو جھگڑا, چاہے وہ جھگڑا چھوٹے پیمانے کے اوپر ہو, گھر کا ہو, ایک فیملی کا ہو, بھائی بہنوں کا ہو, بھائی بھائیوں کا ہو, میاں بیوی کا ہو, یا بڑے پیمانے کے اوپر ہو, یا دو کمیٹیوں کے درمیان جھگڑا ہو, تمام جھگڑے کو ختم کرانا ہے. یہ جھگڑے اس وقت ختم ہوں گے جب انسان امام علی کی وصیت کے اوپر عمل کرتے ہوئے اللہ کے لیے لوگوں کو دعوت دے گا, سمجھائے گا لوگوں کو, اس طریقے سے میسج لوگوں تک پہنچائے گا کہ وہ سمجھ سکیں کہ ہم جھگڑا کر رہے ہیں تو جھگڑے کے نتائج کیا ہیں. دیکھیے ہر جھگڑا, کہا جاتا ہے کہ جتنا کوئی بھی جھگڑا ہو, کتنا لمبا چلے, ہر لڑائی کا اینڈ جو ہے وہ صلح کے اوپر آ کے ہوتا ہے. یہ تجزیہ کرنا.
بہت شکریہ مولانا صاحب کہ اتنی بہترین گفتگو جو ہے وہ, اور آپ امام علی کی وصیت نامے کی تشریح کر رہے تھے, لیکن وقت ہمارے پاس محدود ہے. جی ناظرین, امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو, امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی زندگیوں میں نظم کو لے کر آؤ, سسٹمیٹک اب تمہاری زندگی ہونی چاہیے, اور اپنی زندگی میں لوگوں کے لیے صلح کرو. یہی وجہ ہے کہ ماہ مبارک کا مہینہ ہمیں صلہ رحمی کی طرف دعوت دیتا ہے. وہ لوگ جو ہم سے ناراض ہیں, وہ لوگ جو آپس میں ناراض ہیں, ان کے درمیان میں اختلافات ہیں, ان کے اس اختلافات کو ختم کریں. آخر میں امام علیہ السلام کی ایک حدیث کہ مولا فرماتے ہیں کہ دو بھوکے کبھی سیر نہیں ہو سکتے, ایک وہ جو کہ علم کا بھوکا ہو, ایک وہ جو کہ دنیا کا بھوکا ہو. آئیں دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح کے بھوکے ہیں, کیا ہمیں علم کی طلب ہے یا دنیا کی طلب ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.